نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها لم تعلم ان الله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم. محترم علماء کرام, آج کی جو ہماری نشست ہے اس کا موضوع ہے نسخ فی الحدیث, یعنی احادیث نبویہ میں احادیث منسوخ بھی ہوتی ہیں, اور اس میں سے پھر ہم نے انتخاب کیا ہے الجامع الصحیح کا, کیونکہ اہل سنت والجماعت کے ہاں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح امام بخاری کی کتاب سمجھی جاتی ہے. تو نسخ کے حوالے سے آج کی نشست میں گفتگو ہوگی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ جتنا جلدی ہو سکے ہم اس ٹاپک کو کور کریں. تو آج کی اس نشست کی ابتدا ہم کرتے ہیں کہ نسخ, ہم نے جن چیزوں پہ آج گفتگو کرنی ہے ان میں سے اس کا مقصد میں پہلے عرض کر دیتا ہوں. اس کے کئی مقاصد ہیں, لیکن مین جو مقصد ہے اور بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرات یہ دیکھیں کہ جب آپ کوئی تحقیقی کام کرتے ہیں اور اس کو مقالے کی صورت دیتے ہیں, تو تحقیقی کام کس نوعیت کا ہونا چاہیے, آپ جو اقتباسات نقل کرتے ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے, اور بالخصوص اگر احادیث پہ آپ کا کام اور نسخ کے حوالے سے کام ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک بطور نمونہ آپ کے سامنے مواد پیش کرنا ہے. اور ایک اور بات عرض کرنی ضروری ہے کہ یہ جو مواد میں پیش کرنے لگا ہوں یہ میری ذاتی تحقیق نہیں ہے, بلکہ مختلف علماء کرام کی تحقیق ہے. مجھے صرف یہ موقع ملا ہے کہ میں نے ان کو جمع کیا ہے, اور جمع کرنے کے بعد ایک مرتب انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کام پہلے موجود ہے اور آراء پہلے سے موجود ہیں, صرف یہ ہے کہ ان کو مختلف کتب سے جمع کرنے کے بعد میں نے اپنی ترتیب سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. نسخ کا لغوی معنی ہوتا ہے ازالہ کرنا, کسی چیز کو بدلنا, کسی چیز کو ختم کرنا, کسی چیز کو قائم مقام بنانا, کسی چیز کو نقل کرنا. تو مختلف معانی جو ہیں وہ لغات میں نسخ کے مذکور ہیں, لیکن ایک اس کا اصطلاحی مفہوم ہے, اور اصطلاحی مفہوم جو ہے وہ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں, شرح صحیح مسلم جو ہے ان کی, اس میں لکھا ہے کہ رفع الشارع حکما منہ متقدما منہ متقدم بحکم منہ متاخر, کہ کسی متاخر حکم کے ساتھ متقدم حکم شرعی کو ختم کرنا, ازالہ کرنا یا اس کو بدل دینا. جو شروع میں ہم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی اس میں بھی نسخ کا ذکر ہے, تو یہ بات تو مصدقہ طور پر سمجھی جاتی ہے جمہور فقہا کے ہاں, جمہور علماء اور محدثین کے ہاں, کہ نسخ ہو سکتا ہے, اور قرآن مجید میں بھی نسخ موجود ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی نسخ موجود ہے. البتہ بعض لوگوں کی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی رائے ہے کہ قرآن مجید میں نسخ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر قرآن پاک میں کچھ آیات کو منسوخ مانا جائے تو بدا کا عقیدہ لازم آتا ہے, بدا لازم آتا ہے. بدا جو ہے یہ اہل تشیع کے ہاں, بعض اہل تشیع کے ہاں ایک عقیدہ ہے جس میں معاذ اللہ یہ اس کی معنی بیان کیا جاتا ہے کہ شاید اللہ جل شانہ کو اس چیز کا علم پہلے نہیں تھا اور بعد میں علم ہوا, تو بدا کا عقیدہ ہے. اس کو بعض اہل تشیع نے بھی کہا ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ غیر اسلامی عقیدہ ہے, اگر اس معنی میں لیا جائے جس معنی میں نے بھی عرض کیا ہے. تو بہرحال کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بدا لازم آتا ہے, اس وجہ سے نسخ قرآن پاک میں نہیں ہے, انہوں نے انکار کیا ہے نسخ کا. اب یہ بات کہ ایک بحث ہے کہ کیا قرآن پاک کا نسخ احادیث سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یا احادیث کا نسخ, احادیث کو احادیث سے منسوخ کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. قرآن پاک کو قرآن پاک کی آیات کے ساتھ منسوخ کرنے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک اور صورت ہے کہ جس میں قرآن کے ذریعے حدیث کو منسوخ کیا جاتا ہے یا حدیث کے ذریعے قرآن کو منسوخ کیا جاتا ہے. اب قرآن کے ذریعے کسی حدیث کا منسوخ کرنا اس میں بھی اختلاف نہیں ہے، لیکن حدیث کے ذریعے قرآن پاک کو جو منسوخ کرنا ہے اس میں اختلاف ہے. اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات میں سے بعض آیات کو یا کسی حکم کو منسوخ کیا جاتا ہے سنت کے ذریعے، کیا جا سکتا ہے، ان کی بھی کافی دلائل ہیں. اور وہ فرماتے ہیں کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں فرماتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا وہ وحی کے ذریعے ہوتا تھا. دوسرا ایک اور آیت مبارکہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اسی طرح وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. اس کے علاوہ بھی ایک آیت ہے وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. تو ان تمام آیات میں اس بات پر واضح ہدایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس لے کر آتے ہیں وہ آپ کو ماننا ضروری ہے. ان آیات مبارکہ سے حجیت حدیث سمجھ میں آتی ہے. ایک اور حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ابو داؤد نے اس کو نقل کیا، الا انی اوتیت القرآن ومعہ مثلہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کی مثل ایک اور چیز بھی دی گئی ہے. تو اس سے مراد احادیث مبارکہ ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، جب میں کسی چیز سے آپ کو روکوں تو رک جاؤ. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یہ الجامع صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب میں کسی کام کا حکم دوں تو وہ کرو اور جس کام سے روکوں اس کام سے رک جاؤ. تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی اہمیت ہے، ان کو مانا جائے گا. اور بعض علماء جو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ساتھ بعض احکام شرعی جو قرآن پاک میں موجود ہیں ان کی تنسیخ ہو سکتی ہے، ان کو نسخ کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے یہ حدیث ناسخ بن سکتی ہے، ان کے دلائل میں اور بھی کئی ایک نصوص موجود ہیں. مثلا قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ البقرہ میں فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آیت نمبر 144 ہے. اب یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک صحابی جاتے ہیں اور جا کر بتاتے ہیں کہ تحویل قبلہ ہو چکا ہے. تو وہ صحابہ نماز کے اندر ہی اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف کر لیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے. ایک طرف تواتر عملی ہے، تواتر عملی یہ کہ 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی صحابہ اکرام نے، لیکن ایک خبر روایت ایک ہی صحابی نے آ کر بتایا اور صحابہ اکرام نے اپنا رخ بدل لیا. تو معلوم ہوا کہ خبر واحد سے کلام اللہ کے کسی حکم کو منسوخ کیا جا سکتا ہے. اگرچہ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود تھا اور تواتر عملی موجود تھا. اس کے بعد ایک اور روایت بھی ہے جو مشہور روایت ہے جس کو ہم حجیت حدیث کے طور پر نقل کرتے ہیں، کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت اکتب کل شیء، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنتا اس کو لکھ لیا کرتا تھا. ارید حفظہ، مجھے شوق تھا کہ میں احادیث مبارکہ کو زبانی یاد کروں. فنہتنی قریش، تو قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے منع کیا. فقالوا انک تکتب کل شیء تسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنتے ہیں اس کو نقل کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں. ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بشر ہیں، کبھی ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو غصہ آیا ہوتا ہے. فامسکت عن الکتاب، تو فرماتے ہیں کہ میں احادیث کو جو نقل کرتا تھا اور لکھتا تھا اس سے رک گیا. فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے ذکر کی یا فذکر تو، یہ بات اس بات فذکرت ذالک، یہ بات ذکر کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. فقال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا حق، آپ لکھا کیجئے کیونکہ میرے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے. تو یہ بھی حجیت حدیث پر دلالت کرتی ہے. تو اب یہ مسئلہ کہ خبر واحد ہے یا خبر متواتر ہے، یا خبر مشہور ہے یا مستفیض ہے یا عزیز ہے، اس میں بحث نہیں ہے. وہ علماء فرماتے ہیں کہ اس بات میں بحث کی جائے گی کہ خبر صحیح ہے یا ضعیف ہے، خبر صحیح ہے یا ضعیف ہے، کیونکہ تواتر میں اختلاف ہے. بعض حضرات نے کہا کہ صرف متواتر احادیث سے قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کیا جائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ تواتر میں تو اختلاف ہے. بعض فقہا نے پانچ کا عدد بھی لکھا ہے کہ تواتر پانچ کے عدد سے بھی ثابت ہو جاتا ہے. اس میں مثال کے طور پر نظر اللہ عمران من سمع مقالتی، یہ جو حدیث پاک ہے اس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے متواتر حدیث میں شمار کیا ہے، لیکن اس کی طرق اگر دیکھے جائیں تو طرق اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ اس کو متواتر حدیث کہا جائے. تو اس وجہ سے تواتر کی جو حدیث کی تعریف ہے اس میں اختلاف ہے. تو معلوم ہوا کہ احادیث میں، احادیث کے ذریعے احادیث کو منسوخ کیا جا سکتا ہے، احادیث کے ذریعے بعض قرآن پاک کے احکامات کو بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے، اس میں علماء اکرام کا البتہ اختلاف ہے. اب نسخ قرآن پاک میں کہاں کہاں پہ ہوا ہے اس کی میں چند مثالیں عرض کر دیتا ہوں. ایک مثال میں نے عرض کی ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. اب یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو منسوخ ہوئی ہے ایک خبر واحد کی وجہ سے، اور وہ صحابی نے آ کر بتایا صحابہ اکرام کو، اور انہوں نے اس کو منسوخ تصور کیا. اگر منسوخ تصور نہ کرتے تو ظاہر سی بات ہے وہ تعبیل قبلہ نہ کرتے. ایک اور آیت مبارکہ ہے، اور وہ آیت جو ہے وہ دوسری آیت سے منسوخ ہے، جس میں آتا ہے وصیتاً لازواجہم متاعاً الی الحول غیر اخراج، یعنی جن کے خاوند فوت ہو جائیں تو عورت کے لیے جو عدت ہے وہ ایک سال تک ہے. اب یہ آیت ہے، اور اس آیت کے بعد ایک اور آیت آتی ہے جس میں آتا ہے وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ عَشْرٍ وَعَشْرًا، چار مہینے اور دس دن. اب ظاہر سی بات ہے یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتی، ان میں سے ایک منسوخ ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ منسوخ ہے جو اکثر ہے، مدت یعنی سال والی مدت جو ہے وہ منسوخ ہے، اور دوسری جو چار مہینے دس دن والی عدت ہے وہ باقی ہے، وہ ناسخ ہے اس کے لیے. اسی طرح سورۃ المجادلہ کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالکم خیر لکم. اب یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ منسوخ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی یا بات کرنا چاہو تو پہلے صدقہ دو. دوسری آیت اسی صورت میں موجود ہے اشفقتم ان تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اشفقتم ان تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اس آیت میں بال آتا ہے کہ یہ جو دوسری آیت ہے اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ فإن لم تفعلوا وتاب علیکم، اگر تم یہ نہ کرو تو. یہ آیت جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ پہلی آیت کے لیے ناسخ ہے. اب نسخ کے بارے میں جو ہم بحث کر رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، تو المستصفى امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ لا يكون العالم مجتهدا الا اذا عرف ناسخ القرآن والسنة ومنسوخهما، کہ جب تک قرآن و سنت میں جو ناسخ اور منسوخ کی بحث ہے اس پر عبور نہ ہو تو آدمی اجتہاد نہیں کر سکتا، قرآن و سنت سے مسائل کا استنباط نہیں کر سکتا. قرآن و سنت سے اگر مسائل کا استنباط کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو ناسخ اور منسوخ دونوں کا علم ہو، اور ناسخ منسوخ قرآن پاک میں جو موجود ہیں ان آیات کا بھی علم ہو، قرآن مجید میں جو نسخ منسوخ آیات ہیں اس میں اختلاف ہے. بعض حضرات نے جیسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 آیات لکھی ہیں, اسی طرح بعض لوگوں نے کچھ زیادہ لکھی ہیں, لیکن زیادہ تعداد قرآن پاک میں منسوخ آیات کی نہیں ہے. اب کہ نسخ کے بارے میں معلوم کیسے ہوگا احادیث میں کہ یہ حدیث منسوخ ہے یا حدیث منسوخ نہیں ہے, تو اس کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تصریح فرمائی ہو. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور الا فزوروها. اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, قبروں کی زیارت کے لیے جانے سے, لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, اب آپ زیارت کر سکتے ہیں. اب یہ حدیث جو ہے یہ معلوم ہو رہا ہے اس کے الفاظ سے کہ یہ حدیث ناسخ ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کنت نہیتکم, میں نے آپ کو پہلے منع کیا تھا. دوسری علامت یہ ہے کہ اس حدیث پر کسی صحابی کا قول موجود ہو یا تصریح موجود ہو, جیسے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بالقیام للجنازہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازے کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا, ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس, اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں وہ جو کھڑے ہونے کا حکم تھا اس کو منسوخ کر کے بیٹھنے کا حکم دیا. اس کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں مسند علی بن ابی طالب جو ہے اس میں جمع کیا ہے. آپ کو پتہ ہے مسند احمد کی جو ترتیب ہے وہ صحابہ اکرام کے اعتبار سے ہے, مسند علی ہے, مسند زید ہے, مسند تو مسانید ہیں اس میں, اس وجہ سے اس کو مسند احمد کہتے ہیں. اس میں مسند علی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کا مجموع ہے, تو اس میں انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے. اسی طرح ایک اور ہے کہ جس میں یہ معلوم ہو جائے کہ حدیث جو منسوخ ہے اس کا وقت پہلے ہے اور جو حدیث ناسخ ہے اس کا وقت بعد میں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتی ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ وہو شاکن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے, فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بیٹھ کر پڑھا رہے تھے اور پیچھے صحابہ اکرام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے, فاشار اليهم ان اجلسوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. اور اب یہ روایت ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے, اور اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. اور دوسری اب روایت ہے, وہ بھی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں, فرماتی ہیں فجعل ابو بکر یصلی وهو یأتم بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آخر وقت میں جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سے کچھ وقت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو سیدنا ابو بکر صدیق امامت کر رہے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو وہ پیچھے ہٹے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے, نماز پڑھانی شروع کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیمار تھے تو اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی, اور سیدنا ابو بکر صدیق لوگوں کے بیچ میں تھے, حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے لوگ تھے. والناس بصلاۃ ابی بکر والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قائد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر کے لوگوں کے درمیان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے تھے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ہے اس میں انما جعل الامام لیؤتم بھی اس میں نقل کی ہے یہ روایت. اب اس روایت میں پہلی روایت کی نفی ہے, ظاہر سی بات ہے پہلی روایت میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز پڑھائی, لوگ کھڑے ہو کے نماز پیچھے پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع فرما دیا کہ بیٹھ کے نماز پڑھو. اور اس حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی حضرت بکر پیچھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی جبکہ لوگ کھڑے تھے, تو دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک حدیث اس میں سے منسوخ ہے اور ایک ناسخ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو آخری حدیث ہے وہ والی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات کا ذکر ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور حدیث ہمارے پاس اس موضوع پر نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ تاریخ حدیث جو ہے وہ اگر معلوم ہو جائے کسی قرینے کی وجہ سے، تو پھر جو بعد والی حدیث ہوگی وہ پہلی والی حدیث کے لیے ناسخ ہوگی، اور پہلی والی حدیث اس کی کیا ہوگی، منسوخ ہوگی. اس کے بعد انواع النسخ ہیں جو الجامع الصحیح میں ہیں، مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ آیات نقل کی ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، پھر وہ ہماری بحث اس سے متعلق نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ ذکر کی ہیں تو الجامع الصحیح کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آیات ہیں جو تلاوت کا حکم باقی ہے اور مانوی حکم ختم ہو چکا ہے، جن کا معنی منسوخ ہو چکا ہے، یا تلاوت اور معنی دونوں منسوخ ہو چکے ہیں، وہ اقسام بیان کی ہیں، وہ ہماری اس سے متعلق نہیں ہیں. اب قرآن پاک کی جو حدیث سے منسوخ ہوتی ہیں آیا، اس کی مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پہلے بھی ایک عرض کی فولی وجہ کا ولی، ایک اور مثال بھی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم بالذکر مثل حظ الانثیین. اب یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جو آپ کی اولاد ہے اس کے لیے میراث ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اولاد اسلام پہ نہ ہو، یا والدین اسلام پہ نہ ہو اور اولاد مسلمان ہو، تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے. اب قرآن پاک میں تو تھا یوسیکم اللہ فی اولادکم، لیکن یہ حکم اس سے، اس آیت سے منسوخ ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اور بات بھی ہے، قرآن پاک میں آتا ہے ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. اب یہ حدیث بھی، یہ قرآن پاک کی آیت بھی منسوخ ہے. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیۃ لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت موجود نہیں ہے، اور یہ ابن ماجہ نے اس کو، اس حدیث کو نقل کیا ہے. اس کے بعد اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں بخاری شریف کی طرف، کہ بخاری شریف میں کیا منسوخ روایات موجود ہیں یا نہیں. تو ایک شروع میں ہم خلاصہ عرض کر دیتے ہیں تاکہ بعض کو سمیٹنا آسان ہو، اور بعض جو ہے اگر اس میں کوئی بات رہ بھی جاتی ہے تو کم از کم خلاصہ آپ کے ذہن میں ہو. یہ جو ہمارا تجزیہ ہے یہ 122 روایات بخاری کی جو ہیں ان پر مشتمل ہے. 122 احادیث بخاری کی ایسی ہیں، میں نے آیات کہہ دیا غلطی سے، 122 روایات اور احادیث بخاری شریف میں ایسی ہیں جن کے بارے میں نسخ کا کلام کیا گیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ تمام کی تمام منسوخ ہوں، یعنی بعض جو ہے وہ مالکیہ کے ہاں منسوخ ہیں، بعض آناف کے ہاں منسوخ ہیں، اور ہر ایک کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم عرض کریں گے. 122 احادیث اور 122 روایات بخاری شریف کے اندر ایسی ہیں جن میں نسخ کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، اور 64 فقہی مسائل ہیں جو جن پر یہ احادیث کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اثر پڑتا ہے اور اثر انداز ہوتی ہیں. یہ 122 روایات 64 فقہی مسائل پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس کی بھی مثال ہم انشاءاللہ عرض کریں گے. اس کے بعد 7 احادیث ایسی ہیں الجامع الصحیح میں جو متفق علیہ اہل سنت والجماعت کے ہاں منسوخ ہیں. 7 احادیث ہیں، 3 نکاح متا کے بارے میں ہیں، 3 صوم عاشور کے بارے میں ہیں، اور ایک روایت جو ہے وہ جس آدمی پر قرض ہو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے حوالے سے ہے. اور ان میں سے نسخ جن میں راجے ہے، یعنی راجے قول یہ ہے کہ وہ احادیث منسوخ ہیں، ان کی تعداد 18 ہے، اور 92 ایسی ہیں جن میں نسخ کا کلام تو کیا گیا ہے لیکن وہ مرجو قول ہے، نسخ کا قول مرجو ہے، راجے نہیں ہے. راجے قول جو ہے وہ 18 میں ہے، 7 متفق علیہ ہیں. تو یہ تو ہے ہماری اس بحث کا خلاصہ. اب ہم آگے ایک ایک مثال، کیونکہ یہ بہت لمبی بحث ہے تو ہم صرف ایک نمونے کے طور پر چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کریں گے. اس کو ہم تین یا چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی بات جو ہے وہ عبادات کے حوالے سے. عبادات میں طہارت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ پانچ ہیں. طہارت, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ پانچ چیزیں ہیں. ان پانچوں میں روایات موجود ہیں. طہارت کے باب میں پھر جاتے ہیں تو وضو ہے, تیمم ہے اور غسل ہے. تو ہم نے صرف اور صرف ایک آدھ نمونے کے طور پر چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنے کے لیے یہاں پہ ذکر کرنی ہے, کیونکہ اگر سب کو احاطہ کیا جائے تو بہت مشکل ہو جائے گی. ایک مثال آپ کے سامنے ہم ذکر کرتے ہیں, اور یہ مثال ہے کتاب الطہارہ میں سے. اب ایک مسئلہ ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال لے تو اس برتن کا حکم کیا ہے, اس کو کتنی مرتبہ دھونا ہے. حدیث میں تین مرتبہ بھی ہے اور سات مرتبہ کا ذکر بھی موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسل سبعا, تو اس کو سات مرتبہ دھونا ہے. اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان اس میں نقل کیا ہے, اور مسلم نے بھی نقل کیا ہے. ہم چونکہ بخاری کی بات کر رہے ہیں تو زیادہ میں حوالہ بخاری کا ہی دوں گا. باقی حدیث کا اگر بخاری حوالہ آتا ہے اس طریقے سے کہ وہ ناسخ ہیں تو پھر میں ان کا ذکر کروں گا. تو یہ حدیث ہے, اس میں اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ سات مرتبہ کتے کے جھوٹا برتن جو ہے اس کو دھونا ضروری ہے, کیونکہ حدیث پاک میں آ گیا. اب اس پر احناف فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ منسوخ ہے, اور اس کے لیے ناسخ حدیث جو ہے وہ تو ہے ہی ہے. اس پر فتویٰ بھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا, کہ انہوں نے عمل اپنے حدیث کے مطابق نہیں کیا, بلکہ انہوں نے فتویٰ تین مرتبہ دھونے کا دیا. تو احناف کے ہاں یہ اصول ہے کہ اگر راوی کا فتویٰ اپنے عمل کے خلاف ہو تو اس کے فتوے پر فتوے کو ترجیح دی جائے گی. لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بخاری شریف کی یہ روایت جو ہے یہ منسوخ ہے. وجہ کیا ہے؟ افتاء ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور اس فتوے کو ابن الحمام نے شرح فتح القدیر میں نقل کیا ہے. اچھا, اس کے بعد کیا صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ کافی ہے؟ نہیں, بلکہ اس کو منسوخ کرنے کے لیے ایک اور روایت بھی موجود ہے, اور وہ روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اقتنا قلبا لیس بقلب ماشیہ او ضاربہ نقص کل یوم من عملہ قیراطان. کسی آدمی نے اگر کتا ایسا رکھا ہوا ہے, یہ جو استدلال ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ جو روایت ہے جس میں آیا کہ دو کی رات اس کے اعمال میں سے کم کر دیے جائیں گے اگر کسی کے پاس کتا ہے ایسا, تو یہ روایت کہتے ہیں احناف کی دلیل یہ ہے کہ یہ روایت پہلے تھی. اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ روایت پہلے تھی اور دوسری روایت بعد میں ہے, یعنی تین مرتبہ والی بعد میں ہے؟ اس کو وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ عبداللہ بن مغفل جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, قال فرمایا, امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الکلاب ثم قال ما بالهم وبال الکلاب ثم رخص فی کلب الصید وکلب الغنم وقال اذا ولغ الکلب فی الاناء فاغسلوا سبع مرات وعفروا الثامن فی التراب. اب یہ احناف کہتے ہیں کہ ایک اور روایت ہے جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کتے کے مارنے کا بھی حکم دیا تھا, اور کتے کے جھوٹے برتن میں برتن کو دھونے کے بارے میں جو حکم دیا تھا اس میں بھی شدت تھی. بعد میں جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتے کو مارنے کا جو حکم ہے وہ تو منسوخ ہو چکا, تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو شدت تھی جس میں یہ آتا تھا کہ سات مرتبہ برتن کو دھویا جائے گا, وہ حکم بھی اس کی وجہ سے منسوخ ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تین مرتبہ اس برتن کو دھویا جائے گا اور تین مرتبہ دھونے کی روایت بھی موجود ہے. اب اس کی موافقت کیا ہے؟ تو اس کی موافقت بھی علماء نے ذکر کی ہے. آپ حضرات اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو اس کو پھر آپ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے, وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آناف کے قول کو ترجیح حاصل ہے یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسری روایت ہے جس میں جو روایت میں سات مرتبہ آیا اس قول کو ترجیح حاصل ہے. اچھا, اس کے علاوہ اب اور بھی یہاں پہ یعنی کہ احادیث تو ہیں جن کے بارے میں کلام کیا گیا ہے کہ یہ منسوخ ہیں. مثلا کتاب الغسل میں ہے, مواقیت الصلاۃ میں ہے, کتاب الاذان میں ہے, کتاب الجمعہ میں ہے, سجود القرآن میں ہے, العمل فی الصلاۃ, الصحاب والجنائز, ان تمام ابواب میں ایک نہ ایک دو تین احادیث موجود ہیں جن کے بارے میں نسخ کا کلام ہوا ہے. اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور جاتے ہیں کتاب الصلاۃ میں. کتاب الصلاۃ میں ایک مشہور مسئلہ ہے کہ فجر کی نماز کا جو وقت ہے وہ جلدی پڑھنی چاہیے اندھیرے میں یا جب تھوڑی روشنی پھیل جائے اس وقت پڑھنی چاہیے؟ تو اس میں احناف کا قول جو ہے وہ اسفار کا ہے, لیکن بخاری شریف میں جو روایت ہے الجامع الصحیح میں, عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کن نساء المؤمنات یشہدن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر, کہ خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لاتی تھیں. ثم ينقلبن الى بيوتهن حتى حين يقضين الصلاه, پھر جب وہ نماز پڑھ کے گھر کو لوٹتی, لا يعرفهن احد من الغلظ, اندھیرے کی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں پاتا تھا. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت لائی ہے. احناف کا قول یہ ہے اس بارے میں کہ یہ روایت منسوخ ہے. اور ناسخ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجورکم او اعظم للاجر, اصبروا بالفجر فانه اعظم للاجر, یہ بھی ایک روایت ہے ہمارے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے اس کے لیے ناسخ ہے. اب یہ روایت جو ہے اس کو ابو داؤد نے کتاب الصلاۃ میں نقل کیا ہے. یعنی اگرچہ بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف کوئی روایت نقل نہیں کی, لیکن امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کیا ہے یہ بھی صحیح السند روایت ہے. تو لہذا احناف کے ہاں یہ حدیث جو غلط والی حدیث ہے اس کے لیے ناسخ بنے گی, اور اندھیرے میں نہیں بلکہ تھوڑا روشنی میں نماز پڑھی جائے. بعض حضرات نے تطبیق بھی دی ہے, وہ کہتے ہیں کہ چونکہ فجر کی نماز میں شروع میں مختصر صورتیں پڑھی جاتی تھی, بعد میں لمبی صورتیں پڑھی جاتی تھی, تو لمبی صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر غلط میں شروع کی جائے, منہ اندھیرے شروع کی جائے, تو وہ ختم ہوتے ہوتے سفیدی پھیل جاتی ہے. اور اس میں احناف نے ایک ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول بھی نقل کیا ہے, وہ ہے کہ قالت فرضت صلاۃ السفر والحضر رکعتین, پہلے نماز سفر میں اور حضر میں دو دو رکعتیں ہوتی تھیں. فلما اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ زید فی صلاۃ الحضر رکعتان رکعتان, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضر جو نماز ہے مقیم آدمی کی اس میں دو رکعت کا اضافہ ہو گیا. اور وترکت صلاۃ الفجر, اور صبح کی نماز اسی طرح بدستور چھوڑ دی گئی دو رکعتیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت نماز جو فجر ہے اس کی تلاوت لمبی ہوتی تھی, تو اس وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو تطبیق دینے کی بھی کوشش کی ہے. تو یہ ایک مثال ہے, باقی مثالیں اور بھی اس باب میں عرض کی جا سکتی ہیں, لیکن وقت کی طوالت وقت جو ہے وہ بہت کم ہے ہمارے پاس, اور یہ کافی بحث جو ہے وہ طویل وقت درکار ہے اس کے لیے. تو ہم اس لیے ایک ایک مثال کے طور پر آگے چلتے جاتے ہیں اور بات کو آخر بڑھاتے ہیں. تو زکوٰۃ میں جاتے ہیں, تو زکوٰۃ میں صدقۃ الفطر ہے. صدقۃ الفطر کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین, وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدِّيَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عاقل بالغ، مذکر مؤنث، مرد عورت اور غلام اور آزاد، ان پر صدقہ فطر جو ہے وہ ایک سا فرض کیا ہے۔ اب یہ روایت جو ہے اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ ضروری ہے اور فرض ہے، واجب ہے۔ لیکن ایک اور حدیث ہے، قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدقۃ الفطر قبل ان تنزل الزکاۃ فلما نزلت الزکاۃ لم یأمرنا ولم ینہانا ونحن نفعلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ کا حکم دینے سے پہلے، زکاۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے تو ہمیں صدقۃ الفطر کا حکم دیا تھا، لیکن زکاۃ کا جب حکم نازل ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم نہیں دیا اور نہ ہمیں منع کیا۔ تو اس سے استدلال کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ جو بخاری کی روایت کے موجب واجب قرار دیا گیا تھا وہ منسوخ ہے۔ یہ جمہور کا مسلک نہیں ہے، میں نے صرف شروع میں عرض کیا کہ بخاری شریف کی تمام روایات جو ہم ذکر کریں گے اس میں یہ ضروری بات نہیں ہے کہ یہ تمام روایات منسوخ ہیں، بلکہ ان 122 روایات پر کہیں نہ کہیں نسخ کا کلام ہوا ہے، اور ان اس میں سے جو متفقن علیہ منسوخ احادیث ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو یہ مثال ہے عبادات میں، پہلے میں نے مثال دی وضو کی کہ اس کے لیے پانی کا وہ ہے بلوغ القلب والا، دوسرا مسئلہ آیا استفار بالفجر کا، اور تیسرا آ گیا صدقۃ الفطر کا۔ اب چوتھا مسئلہ جو ہے وہ حج کے بارے میں ہم نقل کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر تشریف لے گئے حج کے لیے اور پھر اس کو عمرے میں تبدیل کر دیا، یہ روایت جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قدمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقول لبیک اللہم لبیک بالحج فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعلناها عمرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تو حج کا احرام باندھ کے آئے تھے اور حج کے لیے تلبیہ پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو عمرے میں تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ اب یہ روایت ہے اور اس کو ابن رشد نے نام دیا ہے تحویل النیت من الاحرام بالحج الى العمرہ، بدایت المجتہد میں امام ابن رشد رحمہ اللہ نے اس کو نام دیا۔ تو اب یہ جو روایت ہے اس پر بھی بعض احناف نے کہا ہے کہ یہ روایت منسوخ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو نظرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو نظرہ سے روایت ہے کنت عند عبداللہ ابن جابر، میں عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، فاتا آتن ان کے پاس کوئی آدمی آیا، فقال ان ابن عباس و ابن زبیر اختلفا فی المتعتین، کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان دو متوں کے بارے میں اختلاف ہو گیا، ایک متت النکاح اور ایک متت الحج جو ہے اس کے بارے میں۔ تو اب یہ روایت ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے تھے کہ نہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن متعت الحج اور دوسرے متع کے بارے میں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، یہ استدلال تھا کس کا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر کا، جبکہ عبداللہ بن عباس اس کے جواز کے قائل تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ فلعلہم رأوا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا ینہا عن شیء ثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا علمہ بالنسخ، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے نسخ کے بارے میں معلوم نہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے استدلال کر کے منسوخ قرار، منسوخ روایت کو حکم نہ دیتے، منسوخ روایت کے مطابق اپنا امر جاری نہ کرتے۔ تو یہ ایک مثال ہو گئی حج سے، اسی طرح روزوں سے۔ تو روزوں والی جو روایت ہے یہ روایت جو ہے متفق علیہ، اور یہ ہم لیں گے صوم عاشور کا جو وجوب ہے ان روزوں کے بارے میں، ایک روایت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، یہودیوں کو دیکھا وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، فقال ما ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے، قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نج اللہ بنی اسرائیل من عدوهم فصامه موسى. یہ بڑا بابرکت دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا. قال تو آپ نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، میں تو زیادہ پھر حقدار ہوں اس کا. فصامه وامر بصیامه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے اصحاب کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی اور حکم دیا. ایک روایت. دوسری روایت آتی ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت تھی. دوسری روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کان یوم عاشورا تعدہ الیہود عیدا، کہ یہودی جو ہے وہ عاشورا کے دن کے روزے کو یا عاشورا کے دن کو عید کے طور پر مناتے تھے. کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے نجات، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس وجہ سے وہ عید کے طور پر مناتے تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فصوموہ انتم، تم بھی روزہ رکھو. تیسری حدیث جو ہے اس باب میں وہ ہے سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من اسلم، ایک یہودیوں میں سے کوئی آدمی تھا اس نے اسلام قبول کیا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان اذن فی الناس ان من کان اکلا فلیصم بقیت یومہ، اگر لوگوں میں اعلان کریں کہ جس آدمی نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا، ان من کان اکل فلیصم بقیت، جس آدمی نے کچھ کھا لیا وہ باقی دن کا روزہ رکھے، ومن لم یکن اکل فلیصم، اور جس آدمی نے کھایا ہے وہ روزہ رکھے. فان الیوم یوم عاشورا، یعنی عاشورہ کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تین روایات ذکر کی، ایک روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور دوسری روایت جو ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، اور تیسری روایت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے، اور یہ روایات تینوں متفق علیہ منسوخ ہیں. ان کے لیے ناسخ کیا ہے؟ اچھا، ان کی نسخ کا قول کس کس نے کیا ہے، کس کس نے کہا کہ یہ روایات منسوخ ہیں؟ ان میں اناف شامل ہیں، مالکیہ شامل ہیں، شوافی شامل ہیں، حنابلہ شامل ہیں، ابن اعظم ظاہری بھی شامل ہیں، اور ابن الجوزی رحمہ اللہ نے بھی، اور ابن شاہین ایک محدث ہیں. ان تمام حضرات نے کہا ہے کہ یہ روایت منسوخ ہیں، وجوب نہیں ہے. اور ان کا استدلال کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قالت فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بصیام یوم عاشورا فلما فرض رمضان کان من شاء صام ومن شاء افطر، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب روزوں کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، جب روزوں کے بارے میں رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو پھر یہ حکم جو ہے وہ استحباباً تھا، کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، افطار کرنا چاہتا ہے تو افطار کرے. اسی طرح دوسری روایت ہے، قالت فرماتی ہیں کان یوم عاشورا تصومہ قریش فی الجاہلیت وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، عاشورا کے دن کا روزہ قریش بھی رکھتے تھے اسلام سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے. فلما قدم المدینہ صامہ وامر بصیامہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے پھر بھی یہ حکم جاری رہا. فلما فرض رمضان ترک یوم عاشورا، تو جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو پھر عاشورہ کے روزے چھوڑ دیے گئے. فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہتا وہ رکھ لیتا جو چاہتا ان کو چھوڑ دیتا. تو یہ تین روایات بخاری میں ایسی ہیں، ہم نے عرض کیا تھا شروع میں کہ کل سات روایات ایسی ہیں جو متفق علیہ ہیں، جو منسوخ ہیں اور الجامع الصحیح میں موجود ہیں. ان میں سے تین یوم عاشور کے بارے میں تھیں اور تین جو ہیں وہ نکاح متا کے بارے میں ہیں، اور ایک روایت ایسے شخص کا قرض جنازہ پڑھنا جس کے اوپر قرض ہو. تو یہ تین روایات ہم نے عرض کر دی ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے عبادات کی ہم نے بات کر لی. عبادات کے بعد ہم جاتے ہیں بیوع میں. تو کتاب البیوع میں بھی کئی ایک مثالیں موجود ہیں. مثلا کتاب البیوع میں خیار مجلس پر ایک روایت موجود ہے، اس میں نسخ کا کلام ہے، اور ربا نسیہ، بیع العرایہ، بیع المسرات، اور ما یتعلق بکتاب الاستقراض، اس میں بھی ایک روایت ہے. اس طرح ما یتعلق بکتاب الحرث والمزارع، اس میں بھی ایک روایت ہے. ما یتعلق بکتاب الحبہ، اس میں بھی ایک روایت ہے. ما یتعلق بکتاب الشروط، اس میں بھی ایک روایت ہے. ہم ان میں سے صرف ایک خیار مجلس والی جو روایت ہے اس کو لیتے ہیں۔ یہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قال فرمایا البیان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما فی بیعهما وإن کذبا وکتما وحقت برکت بیعهما۔ اب یہ روایت جو ہے کہ جو متعاقدین ہیں، بیع کرنے والے ہیں، بائع اور مشتری ہیں، ان کو جب تک وہ مجلس موجود ہے ان کو اختیار ہے، اور آگے فرمایا کہ اگر وہ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سودے میں برکت، اس معاملے میں برکت نازل، برکت دے گا، اور اگر وہ جھوٹے ہیں تو برکت ان سے اٹھا لی جائے گی۔ اب ایک اور روایت ہے، وہ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المتبایعان کل واحد منهما بالخیار علی صاحبه ما لم یتفرقا الا بیع الخیار۔ اب اس یہ روایت جو ہے اس کو کتاب البیوع میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اب یہ روایت جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ منسوخ ہے، کلام کیا گیا، اور اس کے لیے جو ناسخ ہے وہ عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما۔ اب بظاہر تو اس میں کوئی نہیں لگتا ایسی بات کہ یہ حدیث اس کے لیے ناسخ ہوگی، لیکن هذا الحديث مشتمل على مشروعیت خیار الشرط، کہ یہ خیار شرط کے اوپر مشتمل ہے یہ روایت جو ابھی ہم نے نقل کی ہے۔ وخیار المجلس خیار مجهول العاقبہ، کہ خیار مجلس جو ہے اس کا وہ مجہول ہے کب تک مجلس رہے گی، اور مجلس کی انتہا ہونے کی کیا دلیل ہے، کیا وہ ٹاپک ختم ہو جائے، مثلا علماء فقہا میں اس میں اختلاف ہے کہ ایک موضوع پہ بات کر رہے تھے وہ موضوع ختم ہو گیا، کیا مجلس ختم ہو گئی یا نہیں، اچھا اگر وہ کوئی ضروری حاجت کے لیے اٹھ کے چلے گئے واش روم کی طرف تو کیا مجلس ختم ہو گئی یا نہیں ختم ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مجہول ہے، اس وجہ سے یہ خیار شرط کے بعد خیار مجلس جو تھا وہ ختم ہو گیا اور باطل ہو گیا، اور یہ اس کے لیے ناسخ ہے۔ اب اس کے بعد ہم آخری بات وہ کہ تین اور روایات ہیں جو نکاح متع کے بارے میں ہیں، اور وہ بخاری شریف میں موجود ہیں اور منسوخ ہیں، اور ایک روایت جس پر قرض ہو اور اس کے جنازے کے بارے میں، وہ عرض کرتے ہیں۔ نکاح متع کے بارے میں الجامع الصحیح میں تین روایات ایسی موجود ہیں جن کو منسوخ کیا گیا۔ نکاح متع کے بارے میں کنفیوژن ہے، اور ائمہ اکرام نے بھی حدیث نقل کی ہیں، مثلا امام مسلم رحمہ اللہ نے کافی ساری حدیث نقل کی ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نکاح متع جائز نہیں ہے اور یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں جو حدیث نقل کی ہے وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں کنا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیس لنا شیء فقلنا الا نستخصی، تو کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں حاضر ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنی بیویاں نہیں تھیں، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنی مردانہ قوت ختم کر دیں، مردانگی کو ختم کر دیں، فنہانا عن ذلک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ثم رخص لنا ان ننکح المرأة بالثوب ثم قرأ علینا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ یہ ایک روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، اور اس روایت کے راوی عبداللہ بن مسعود ہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے۔ دوسری روایت جو ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت سلمہ بن اقوا سے تیسری روایت بھی اسی طرح کی منقول ہے، قال کنا فی جیش فاتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انه قد اذن لکم ان تستمتعوا فاستمتعوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد ہمارے پاس آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت عطا فرمائی ہے۔ تو اب یہ تین روایات ہیں، ان تین روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہ لگتا ہے کہ متع کا حکم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اجازت دی اور رخصت ہے اس میں۔ یہ اس موضوع کے انتخاب کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں فقہائے کرام کی اتباع کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب بخاری شریف موجود ہے, اور بخاری شریف بھی وہ دیکھتے ہیں اسلام 360 سے اردو ترجمہ موجود ہے, تو کیا ضرورت ہے؟ تو اس طرح کی یہ اس موضوع کے انتخاب کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عام حضرات جو ہیں وہ اس بات کو دیکھیں, ان کو نہیں معلوم کہ یہ حدیث منسوخ ہے یا نہیں ہے. اگرچہ بخاری شریف میں صرف 7 حدیث ایسی ہیں جن پر اتفاق ہے, لیکن عام حضرات جو آج کل نئے محققین ہیں وہ اتنا بھی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ ان کو یہ بھی معلوم ہو کہ یہ 7 حدیث کون کون سی ہیں. تو اسی وجہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں متع کے بارے میں روایات موجود ہیں, تو یہ تو حضرت عمر نے منع کیا. تو یہ اصل میں ناسمجھی ہے کہ یہ ہمارے ہاں روایات تو موجود ہیں, لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علاوہ 119 روایات اور بھی ایسی ذکر کی ہیں جن میں احتمال ہے کہ وہ منسوخ ہیں. صرف یہ روایات موجود نہیں ہیں, بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود ذکر کرتے ہیں اور اس انداز میں ذکر کرتے ہیں کہ معلوم ہو جائے کہ یہ روایت منسوخ ہے. مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کرتے ہوئے فرمایا کہ متع کے بارے میں جب نقل کیا نا, تو انہوں نے کہا کہ آخرن کے الفاظ انہوں نے ذکر کیے ہیں ایک جگہ پہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری قول ہے وہ متع کی حرمت کا قول ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر, صرف کسی روایت کو ذکر کر دینا اور اس روایت کا صحیح سند ہونا عمل کے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ یہ ضروری ہے کہ یہ بھی معلوم ہو کہ کہیں وہ روایت منسوخ تو نہیں ہے. تو اس میں اب اس کی ناسخ کیا ہے؟ اس کی ناسخ روایت جو ہے وہ روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا یوم الفتح عن متعۃ النساء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ متعۃ النساء سے منع فرمایا. عن ثور بن معبد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے, فقالا وہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ نقل کرتے ہیں, یا ایوہ الناس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو, انی کنت آذنت لکم فی الاستمتاع من النساء, میں نے تمہیں متعۃ النساء کی اجازت دی تھی, وان اللہ قد حرم ذلك الى یوم القیامہ, اب اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک کے لیے حرام کر دیا ہے. فمن کان عنده منهن شیئا, اگر کسی کے پاس یعنی کوئی اس طرح کی تعلق موجود ہے تو وہ اس سے قطع تعلق ہی کر لے, وہ اس کو ختم کر لے. اچھا, اب اس پر ایک اور بحث ہے, وہ بحث یہ ہے کہ جس حدیث کو ناسخ قرار دیا جا رہا ہے, اس حدیث کا وقت جو بتایا جا رہا ہے وہ یوم الفتح ہے, یعنی فتح مکہ. تو فتح مکہ, یہ یوم الفتح, یہ اس کے بعد ایک غزوہ آتا ہے, اس کی بھی ایک روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بار اجازت دی, جس وجہ سے صحابہ اکرام میں یہ روایت نہیں پہنچ سکی, اور صحابہ اکرام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہم کرتے تھے, حضرت بکر کے دور میں بھی کرتے تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک بھی یہ جاری رہا, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منع فرما دیا. اس پر تحقیقی بحث کی ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت ایک امیر المومنین کی بھی تھی, اور انتظامی طور پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو منع فرما سکتے ہیں, لیکن اس پر جو ہمارے ہاں قول ہے اور محقق قول ہے وہ یہ ہے کہ فقہاء اکرام کا اس بات پر اجماع ہے, لہذا اگر کوئی اہل سنت والجماعت مسلک کو فالو کرتا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ متع کے سلسلے میں جو فتویٰ دیتے ہیں اس میں کچھ نرم ہے, تو انہوں نے فرمایا مہلن یا ابن عباس, فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا یوم خیبر وعن لخوم الخمر الانسیہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن اس کو منع فرمایا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خیبر کے دن جب منع کیا تو وہ تو بہت پہلے ہے, تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا ہو, اجازت دی ہے بغیر, تو جب اجازت دی ہے تو بعد والے حکم کو دیکھا جائے گا. لیکن یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ تب دیتے تھے, کیونکہ ابن عباس کی وفات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عمر 12 سال تھی. تو یہ بات ہے تب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے تھے, اور حضرت علی نے ان کو منع کیا کہ آپ اس پہ نرم گوشہ نہ رکھیں، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نقل کرتے کہ ہاں بعد میں اجازت دی ہے؟ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کے ہاں بھی محقق قول یہ تھا، لیکن اگر کچھ صحابہ نے یہ کیا ہے تو ان تک شاید وہ احادیث نہیں پہنچی تھی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اس کو حرام کیا یا منع فرمایا. تو یہاں یہ بات تھی ہماری آج کی اس بخاری کی منسوخ روایات کے بارے میں. تو آج اس ٹاپک کو ہم یہیں پہ ختم کریں گے. اس ٹاپک کا میں آخر میں ایک تجزیہ اور خلاصہ سا بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ منسوخ آیات موجود ہیں اور تعداد میں اختلاف ہے. فوض الکبیر میں حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ان کی تعداد 5 لکھی ہے. دوسری بات، قرآن پاک کی آیات کو اور حکم کو منسوخ کر سکتا ہے. قرآن پاک کے ذریعے احادیث منسوخ ہو سکتی ہیں اور حدیث کے ذریعے بھی حدیث منسوخ ہو سکتی ہے. اس کے لیے کئی روایات موجود ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اللہ فضور ہوا اب آپ زیارت کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. اور بھی اس طرح کی کئی روایات موجود ہیں جن میں پہلے والی روایت دوسری روایت کی وجہ سے منسوخ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد کیا قرآن پاک کی کسی حکم کو احادیث صحیحہ سے منسوخ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں بھی میں نے عرض کیا کہ علماء اکرام کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں منسوخ ہو سکتا ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب تعویل قبلہ کا حکم آیا تو صحابہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی نے جا کر عرض کیا کہ قرآن پاک کی آیت میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آ چکا ہے. تو یہ خبر واحد تھی، تو وہ صحابہ اکرام جو ہیں نماز کے دوران ہی انہوں نے اپنا رخ بدل لیا. تو ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواتر عملی موجود ہے، 17 مہینے صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں قبلہ جو بیت المقدس ہے اس کی طرف منہ رخ کر کے نماز پڑھی، اور اس ایک خبر روایت کی وجہ سے صحابہ اکرام نے قبلہ تبدیل کر لیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ خبر روایت بھی قرآن پاک کے کسی حکم کو منسوخ کر سکتی ہے. اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ بخاری شریف کی اندر 122 روایات ایسی ہیں جن پر نسخ کا کلام موجود ہے، جن میں سے 64 کے قریب ایسے فقہی مسائل ہیں جن پر یہ روایات اثر انداز ہوتی ہیں، اور 7 احادیث اس میں سے متفق علیہ ہیں، اور 92 کے قریب جو ہیں وہ ایسی روایات ہیں جن کے بارے میں نسخ کا قول مرجو ہے، لیکن 18 روایات ایسی ہیں جن کے بارے میں نسخ کا قول راجح ہے. تو یہ بات ہمارے اس آج کی نشست کا خلاصہ تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.